وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وبارك وسلم. یہ سورۃ الزمر ہے، اور یہ سورۃ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی. ارشاد باری تعالی ہے، تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی ہے من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالی کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. اسے اپنی مخلوق میں سے ہر چیز پر مکمل غلبہ حاصل ہے، لیکن غالب ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس لیے اپنا انکار کرنے والوں کی اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کی فوراً پکڑ نہیں کرتا. اس کے ہر کام میں اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. اپنے جب قصور کرتے ہیں تو ان کی پکڑ جلدی کرتا ہے، اور پرائی قصور کرتے ہیں تو انہیں ڈھیل دیتا ہے. اپنوں کی گرفت اس لیے جلدی کر لیتا ہے کہ اپنے غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اپنی زندگی کو درست کر لے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اور پرایوں کو اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں، تاکہ جب ان کی پکڑ کا وقت آئے اس وقت وہ ظلم اور گناہوں کی انتہا تک پہنچ چکے ہوں، تاکہ ان کی مکمل گرفت ہو اور انہیں مکمل سزا دی جائے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی کتنی کتنی اس میں حکمتیں ہوں گی. تو ارشاد ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا، ٹھیک ٹھیک اتارا. اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے. ہماری طرف سے جب یہ کتاب نازل ہوئی تو آپ تک پہنچنے تک ہماری حفاظت میں رہی ہے, اور آپ تک جب یہ کتاب پہنچ گئی اس کے بعد بھی ہماری حفاظت میں رہی ہے. اور انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, قیامت تک ہم اس کے محافظ ہیں, الفاظ کے بھی محافظ ہیں, معانی اور مطلب اور تفسیر کے بھی ہم محافظ ہیں. ہمیشہ علماء حقہ کی ایک ایسی جماعت رہے گی جو قرآن مجید کی صحیح نمائندگی کرتی رہے گی, اور قرآن مجید کے مطلب میں تحریف کرنے والوں کا تعاقب کرتی رہے گی. اس لیے نہ قرآن مجید کے الفاظ کو کوئی بدل سکتا ہے نہ اس کے معانی کو. انا انزلنا الیک الکتاب, بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی, بالحق, حق کے ساتھ, ٹھیک ٹھیک, فاعبد اللہ, لہذا آپ اللہ کی عبادت کیجیے, مخلصا لہ الدین, اسی کے لیے دین اور عبادت کو خالص کرتے ہوئے آپ اللہ تعالی کی ایسی عبادت کیجئے کہ جس میں شرک یا ریا ان دونوں میں سے کسی کا کوئی شائبہ نہ ہو. عبادت کیجئے اللہ ہی کو معبود سمجھ کر, اس یقین کے ساتھ کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں, اور عبادت کیجئے اسی کو راضی کرنے کے لیے, اس کی مخلوق میں سے کسی کو راضی کرنے کا ایک فیصد بھی خیال نہ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کبھی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, اور نیت ہماری یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور دوسری کوئی نیت نہیں ہوتی, یہ کہ اللہ راضی ہو جائے, دنیا کے لیے نہیں کرتے, اللہ راضی ہو جائے, لیکن اس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہوتی ہے کہ بھائی اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگ بھی واہ واہ کر لیں تو کیا حرج ہے. ایک تو وہ جماعت ہے جو کوئی نیک کام کرے 100% دنیا کمانے کے لیے, 100% واہ واہ کے لیے, لیکن ان صحابی نے پوچھا کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے, لیکن اندر سے دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت لوگ بھی ہمیں دیکھ کر راضی ہو جائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسی عبادت کو قبول نہیں فرماتے جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہو. ہم اور آپ اگر ملاوٹ والی کسی چیز کو قبول نہیں کرتے, ہم جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پیور چیز کو تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ تو نہیں. خالص گھی کے ہوتے ہوئے اس گھی کو کوئی استعمال نہیں کرتا جس میں کسی طرح کی ملاوٹ ہو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خالق کائنات ہیں, ہر عیب سے پاک ہیں, وہ ایسی عبادت کو کیسے قبول کریں گے جس میں غیر اللہ کی ملاوٹ ہو. تو فاعبد اللہ, اللہ کی عبادت کیجئے, مخلصا لہ الدین, اسی کے لیے دین اور عبادت کو خالص کرتے ہوئے. الا, اور غور سے سنو, للہ الدین الخالص, خالص دین اور خالص عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. خالص دین اور خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, اور ان کی قدرت میں اور ان کی تخلیق میں, ان کی رزق میں, ان کی شفا میں کوئی شریک نہیں ہے, تو پھر اس کی عبادت میں کوئی کیوں شریک ہو. اور کفار اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ان بتوں کی اور ان معبودوں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں گے. ان کے ذہنوں میں نقشہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے مقرب ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے, تو اللہ کی نظر میں فرشتے معصوم, اللہ ان سے راضی ہے. تو ان کے ذہن میں فرشتوں کا جو نقشہ آتا تھا اس نقشے کے بت بناتے تھے, یہ جبریل ہے, یہ میکائیل ہے, یہ اسرافیل ہے, یہ اسرائیل ہے, اور ان کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ ان فرشتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں تو فرشتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے, اور فرشتوں کا اللہ تعالی سے تعلق بہت اچھا ہے, تو جب ان کو ہم خوش کریں گے تو وہ ہمارے بارے میں جا کر کے اللہ تعالی کے دربار میں دو چار اچھی باتیں کہہ دیں گے. انہوں نے اللہ تعالی کو دنیا کے کسی حاکم اور بادشاہ پر قیاس کیا کہ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ ہو, کوئی حاکم ہو, اور اس کے آگے پیچھے دو چار وزیر ہوں, تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وزیر کو اگر ہم خوش رکھیں گے تو یہ ہمارے بارے میں دو چار اچھی باتیں وہاں کہہ دیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا. حالانکہ انہیں یہ پتا نہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تو مالک الملک ہیں, وہ تو عالم غیب ہیں, وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں تو اس شرک کو بھی دیکھ رہا ہے, اور پھر یہ کہ جو چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے وہ فرشتوں کو کسی صورت میں پسند نہیں ہو سکتی. جی اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شیخ ہو اور شیخ کا ایک مرید ہو, اب شیخ کی موجودگی میں کوئی اس مرید کی اتنی ہی تعظیم کرے جتنی شیخ کی تعظیم کی جاتی ہے تو اس مرید کو کتنی شرمندگی ہوگی اور اس کے دل میں کتنا غصہ آئے گا کہ بھائی میرے شیخ موجود ہیں اور آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. تو طبعاً فطرتاً فرشتے کسی ایسی چیز سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے جس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, تو ان کا ایک یہ خیال تھا, اور ان کو جب بھی پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اصل تو اللہ ہی ہے لیکن ان کو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو گئے تو اللہ کو خوش کر دیں گے. ما نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کی صورت گڑھتے تھے, ذہن میں خیال آیا حضرت نوح علیہ السلام کا نقشہ بنا لیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا لی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنا لی, اور ان کو یہ خیال تھا کہ یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں, اللہ ان سے بہت خوش ہیں, اگر ہم ان کی عبادت کریں گے, ان کی تصویروں کے سامنے جھکیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اور خوش ہو کر وہ ہمارے بارے میں دو چار باتیں اللہ کو کہہ دیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. یہ ان کا باطل خیال تھا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور مشرکوں میں یہی فرق ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مقرب بننا ہو تو ان سب کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکو, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا مقرب بننے کے لیے ان کو راضی کرو تاکہ یہ اللہ کو راضی کر لے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ڈائریکٹ راضی کرو, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو راضی کریں, یہ اللہ کو راضی کریں. یہ جو اختلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس بات میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو راضی کرو, یہ اللہ کو راضی کریں گے, اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, دوسروں کو کیوں پوچھتے ہو, ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو. یہ جو ان کا اختلاف ہے اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے, اور فیصلہ کیا ہوگا, ان مشرکوں کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے, اور صرف اللہ کی وحدانیت کے قائل اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی بہت کم ملتی ہے. ان اللہ لا یہدی, بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, من ہوا کاذب کفار, اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور کافر ہو. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, بھائی کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کافر جھوٹ بولتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی نہیں. دیکھو یہ جھوٹ ہے, اللہ ہے اور کہتا ہے اللہ نہیں ہے. یا وہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. یا وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, دیکھو جھوٹ ہے. تو جو شخص زبان سے جھوٹ بولتا ہو یا دل سے اعتقاد کفر کا رکھتا ہو, اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتے. معنی کیا ہے بھائی؟ معنی یہ ہے کہ جو شخص ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی جو عقل دی ہے اس عقل کو کام میں نہیں لاتا, ایسے شخص کی اللہ جل جلالہ وعام منوالہ رہنمائی نہیں فرماتے. لیکن جو کوشش کرتا ہے تو چاہے وہ کفر کے گھرانے میں پیدا ہو کر کفر میں بڑا ہوا ہو, لیکن اس کی کوشش کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسے راہ راست پر لے آتے ہیں. میرے بھائیوں, کوشش پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حق اور باطل, اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے اور اچھائی کی طرف جانے کی, برائی سے بچنے کی طاقت دی ہے. اگر ہم اس کو استعمال کر کے اپنی کوشش شروع کریں گے اور 5% 2% کام ہم کریں گے تو باقی 90% کام اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کر دیں گے. لیکن جو بیٹھا رہتا ہے, کوشش بالکل نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے فیصلے نہیں فرماتے. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اولاد بنانا چاہتا تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی شکل تھی. اللہ تعالیٰ اولاد اگر بنانا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے خود ہی بنا لیتا. یہ تم تھوپ رہے ہو اللہ پر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور تم نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اگر اللہ اپنا بیٹا بنانا چاہتے تو اللہ خود بنا لیتے کہ بھئی عیسیٰ میرا بیٹا ہے, یا یہ کہ عزیر میرا بیٹا ہے, یا یہ کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں, یا یہ کہ نعوذ باللہ محمد میرے بیٹے ہیں. اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو جسے چاہتا بناتا. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تم اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کرو؟ تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو خود بنا لیتا. اب بناتا تو مخلوق میں سے بناتا, اور خالق اور مخلوق میں فرق, خالق اور مخلوق میں فرق, یہ دو الگ الگ جنسیں ہیں. اب کوئی انسان یہ کہے کہ میرا بیٹا گدھا ہے, گدھا الگ جنس ہے اور انسان الگ جنس, یا کوئی یہ کہے کہ گدھے کے یہاں انسان پیدا ہوا. جب دو جنسیں الگ الگ ہوتی ہے تو ایک کو باپ اور دوسرے کو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا. انسان کے یہاں انسان پیدا ہوگا, انسان انسان کا باپ اور انسان انسان کا بیٹا, گدھا انسان کا باپ ہو جائے یا گدھا انسان کا بیٹا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اگر کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو مخلوقات میں سے کسی کو منتخب کرتا. اشرف المخلوقات انسان ہے, اس کے بعد فرشتوں کا مقام ہے, جنات ہے, کسی کو بناتا. لیکن اگر بناتا تو کوئی قبول نہ کرتا. کیوں قبول نہ کرتا؟ اس لیے کہ دونوں کی جنسیں قسمیں الگ الگ ہیں. اللہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, یہ ہمیشہ سے نہیں ہے, ہمیشہ رہیں گے نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ جو اتنا عقل مند ہے, اتنا حکیم ہے, اتنا قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ ایک انسان تو ایسا نہیں کرتا کہ شیر کو اپنا بیٹا بنا لے, انسان تو ایسا نہیں کرتا کہ کسی سانپ کو اپنا بیٹا بنا لے, جب انسان ایسا نہیں کرتا تو اللہ کیسے کرتا؟ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ایت تخذ ولدن کے لڑکا بنائے تو لصطفى مما يخلق ما يشاء، تو وہ منتخب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا. کیوں؟ سبحانہ، اس لیے کہ اس کی ذات پاک ہے. هو الله الواحد القهار، وہ اللہ ہے ایک ہی ہے اور زبردست غالب ہے. وہ اللہ ایک ہی ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا. اور متخذ صاحبتم ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا لڑکا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو وہ جو ہے واحد ہے اپنی صفات میں، اپنی ذات میں. القہار، وہ تو زبردست غالب ہے. بیٹے کی تو اس کو ضرورت پڑتی ہے جو محتاج ہو، جس کو یہ خیال آتا ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کو کون سنبھالے گا. لیکن اللہ زبردست ہے، اللہ غالب ہے، اسے تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لہذا اسے بیٹے کی بھی ضرورت نہیں. اب جو ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قہاریت کو بتلایا جا رہا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. اور یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے. وہ یکبر النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. کیا معنی اس کا؟ دیکھو، دن جب ہوتا ہے، دن ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر مغرب کی اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو سیاہی آ جاتی ہے. تو نظر یہ آتا ہے انسان کو کہ جو روشنی تھی اس کے اوپر سیاہی کا پردہ پڑ گیا ہے. تو گویا اللہ تعالی نے روشنی کو ختم کر کے سیاہی کا پردہ ڈال دیا. اچھا، اب یہ پوری رات جو ہے سیاہی رہے گی، اندھیرا رہے گا، ڈارکنس رہے گا، اور جب صبح ہوگی تو ایک دم روشنی آ جائے گی. تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو سیاہی تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روشنی کا پردہ ڈال دیا ہے. تو چونکہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رات کو دن پر لپیٹ لیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ لیتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور قمر، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر لیا ہے. اب دیکھ لیجئے آپ کہ جب سے سورج بنا ہے، جب سے چاند بنا ہے، تو سائنس والے بھی کہتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کی اتنی منزلیں ہیں. سورج اپنی جگہ پہ گھومتا ہے اپنے اوربٹ میں، چاند بھی گھومتا ہے اپنے اوربٹ میں. تو سورج بھی گھوم رہا ہے اپنے اوربٹ میں، چاند بھی گھوم رہا ہے اپنے اوربٹ میں، اور اس کے علاوہ زمین جو ہے وہ بھی گھوم رہی ہے. دوسرے بہت سارے ہزاروں کروڑوں سیارات جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ گھوم رہے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ. کل فی فلکین یسبحون، قرآن کریم نے دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے اوربٹ میں، اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے. کل فی فلکین یسبحون، سب اپنی اپنی جگہ پہ تیر رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. اب دیکھو، اتنے ہزار سال ہو گئے لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں سنا کہ دو سیارے آپس میں ٹکرا کر نیچے گر گئے. تو یہ خود بخود ہی اتنے انتظام اور اتنی ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں کہ بالکل کبھی نہیں ٹکراتے. اور پھر یہ 100 کلومیٹر کی اسپیڈ پر نہیں، ہزاروں کروڑوں کلومیٹر کی اسپیڈ پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک بھی آج تک ٹکرایا نہیں کسی سے. اور قرآن مجید نے 1422 سال پہلے یہ کہا کہ یہ سارے سیارے اپنے اپنے اوربٹ میں گھوم رہے ہیں، جبکہ دنیا میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی آپس میں گھوم رہے ہیں، اندر اندر گھوم رہے ہیں. کسی کو معلوم نہیں تھا اس وقت، سائنس کی ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی کہ وہ معلوم کر سکے کہ یہ سیارے کتنے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اور ایک سائنسدان نے قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کر تحقیق کی کہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ہر ایک اپنے دائرے میں سوئمنگ کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے کیوں کہا؟ تو اس نے جو ہے وہ کچھ آلات لے کر بہت غور سے دیکھا اور فوٹو کھینچے اس کے، تو جب اس کو غور سے دیکھا تو یہ بڑے بڑے سیارے جو گھوم رہے تھے اندر اندر، تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے غور کیا تو اس کو ایسا نظر آیا جیسا کہ سمندر میں بہت سارے سوئمنگ کرنے والے سوئمنگ کر رہے ہیں. کل فی فلکی یسبحون، لفظ جو ہے سوئمنگ کا استعمال کیا قرآن مجید نے، اندازہ تو کرو آپ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ نے اتاری ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو وہ ساری چیزیں معلوم ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ 1400 سال کے بعد جب سائنٹسٹ تحقیق کر کے اس کو اپنے آلات سے اور دوربین سے دیکھیں گے تو ان کو ایسا ہی نظر آئے گا جیسا کہ کچھ لوگ تیر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، کل فی فلکی یسبحون. تو دیکھو سورج اپنی اوربٹ میں گھوم رہا ہے، چاند اپنی اوربٹ میں گھوم رہا ہے، کبھی ٹکراتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے. اور آپ ٹائم ٹیبل کو دیکھ لیجئے، آپ کے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوگا کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو مثلا 4 بجے سورج نکلتا ہے، تو جب سے اللہ نے سورج کو نکالا ہے وہ بالکل ٹھیک 4 بجے ہی نکلتا ہے. اور جنوری کی پہلی تاریخ کو دیکھو تو مثلا ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوگا کہ سورج 8:15 بجے نکلتا ہے، تو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے جنوری کی پہلی تاریخ کو کوٹر پاسٹ 8 ہی کو نکلتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہر سال ہمیں تحقیق نہیں کرنی پڑتی، ٹائم ٹیبل چھپ جاتا ہے کہ یہ سن رائز ہے اور یہ سن سیٹ ہے. اس لیے کہ ہم سب کو یقین ہو گیا ہے کہ دنیا آگے پیچھے ہو سکتی ہے، سورج کے نکلنے اور سورج کے غروب ہونے کے وقت میں 1 سیکنڈ میں بھی فرق نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو میں نے قابو میں کیا ہوا ہے اور ان کے نظام کو میں چلا رہا ہوں. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن ریل بھی 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یا تو جلدی آ جاتی ہے یا لیٹ آتی ہے. ہر کام جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتا. اگر یہ ہے تو صرف فطرت ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا جو نظام ہے وہ بالکل ٹھیک اسی وقت ہوتا ہے. دیکھ لیجئے گھڑی کو کہ 24 گھنٹے کے جو رفتار ختم ہوتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا کہ آج کچھ دیر ہو گئی، آج کچھ جلدی ہو گئی. یہ اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیو کہ اس نظام کو کوئی چلا رہا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمى، ان دونوں میں سے ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقررہ کے لیے، اور وہ وقت مقررہ کون سا ہے؟ قیامت، جب اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت، جب یہ سورج اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا قیامت سے پہلے پہلے، جب یہ پوری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، اس وقت تک یہ اپنے نظام میں چلتا رہے گا. الا هو العزیز الغفار، غور سے سنو کہ وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے، پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو پکڑ کر بھی لیتا ہے لیکن مہلت بہت دیتا ہے، اس لیے کہ الغفار بخشنے والا ہے، زبردست بخشنے والا ہے. اور آگے کی آیت میں بھی میرے بھائیو عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے کہ خلقکم من نفس واحد، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا. سب سے پہلے کس کو پیدا کیا حضرت؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا جوڑا بنا. اور یہ جب دونوں جوڑا بن گیا، ایک میاں بیوی ہو گئے، ہماری دادی اما اور ہمارے دادا ابا، اور اب ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی. تو ہو الذی خلقکم من نفس، اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی میں سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی ان کی اہلیہ محترمہ. اور تم کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں بھی پیدا کی. فرمایا کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے آسمان سے اتارے 8 ازواج، 8 جوڑے. آسمان سے اتارے کا مطلب یہ کہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو تمہارے لیے 8 جوڑے بنائے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. 8 جوڑے سے کیا مراد؟ 8 جوڑے سے مراد یہ کہ اونٹ اور اونٹنی یہ 2 ہو گئے, گائے اور بیل یہ 4 ہو گئے, اور بھیڑ, بھیڑا اور بھیڑی یعنی دمبا اور دمبی جو شیپ اور لیم, اور بکرا اور بکری, یہ 8 کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا کیا. اس وقت جو ہے جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ 8 چیزیں ایسی تھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ہونا ضروری تھا. اونٹ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آج کل گاڑی ہے کہ کار کے بغیر انسان زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, تو اونٹ جو ہے وہ گاڑی کے برابر تھا, اور بکری اور بھیڑ اور اسی طرح گائے یہ کھانے پینے کے لیے بہت ضروری تھا. ان کا دودھ دوہا جاتا تھا, اس کا گوشت کھاتے تھے اور اسے جوت کر کھیتی اور ہل چلاتے تھے. تو اللہ تعالی نے یہ 8 چیزوں کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا, اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے سارے سامان بھی میں نے تمہیں عطا کیے. ایسا نہیں کیا کہ آنکھ دی, کان دیے, ناک دیا, پورا جسم دے کر دنیا میں بھیج دیا اور پھر یوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. نہیں, زندگی گزارنے کا سارا سامان دیا. اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں, ہمارے زمانے میں گاڑی دی, ہمارے زمانے میں گھر دیا, ہمارے زمانے میں فیکٹری دی, اس میں ہم کام کرتے ہیں, اس سے روزی آتی ہے, یہ سب کچھ اللہ نے دیا. اور پیدا کرنے کے بارے میں عجیب بات فرمائی کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم, وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. اللہ تمہیں بناتا ہے کہاں بناتا ہے؟ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں. اب اندازہ کرو کہ انسان جو ہے اس کی خلقت میں کتنی ڈیلیکسی ہے. یہ آنکھ ہی بنانے کے اندر کتنی دیر لگے اگر کوئی انسان بنانا چاہے تو, اور انسان بنانا چاہے, آنکھ بنانا چاہے, کان بنانا چاہے, یہ 32 دانت جوائن کرنا چاہے, اور اس کے اندر باریک باریک بال بنانا چاہے, اور یہ رگے جو ہے نروز ہیں اندر, پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی سسٹم ہے. تو اس کو اگر کوئی انسان بناتا تو بڑی بڑی ٹیوب لائٹ لگا کے بناتا کہ بھائی خوب نظر آئے, جسے آپریشن تھیٹر میں بہت بڑی لائٹ رکھتے ہیں کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. کہتے ہیں تمہارا مالک اتنا قادر مطلق ہے کہ اس نے تمہیں اندھیرے میں پیدا کیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم, وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں, اور پیدا بھی عجیب شان سے پیدا کرتے کہ خلقم من بعد خلقین, خلقم من بعد خلقین, ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر. یعنی اللہ قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی تمہیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے مرحلہ در مرحلہ پیدا کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کن فیکن کہتے تو وجود میں آ جاتا ہے انسان, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان کو میں کیسے پیدا کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے مٹی سے. مٹی سے کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے بناتے ہیں نطفہ. اب اندازہ کرو کہ مٹی سے نطفہ کیسے بنا. مٹی جو ہے زمین میں, اس سے اگتا ہے پھل, اس سے اگتا ہے دانا, اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہے, اور یہ جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہے اس میں مٹی کا اثر ہے. میں کیسے مٹی کا اثر ہے؟ آپ نے ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا, اب یہ چھوٹا سا بیج جو ہے وہ بہت بڑا درخت بن گیا. تو اندر یہ درخت تھا؟ اندر یہ درخت نہیں تھا, یہ مٹی ہی ہے جو درخت کی شکل میں آ رہی ہے باہر, اور پھر اس کے اوپر پھل لگا. یہ پھل کہاں سے آئے؟ یہ مٹی ہی ہے جو پھل کی شکل میں باہر آ رہی ہے. تو آپ جو پھل کھا رہے ہیں, آپ جو چاول کھا رہے ہیں, آپ جو سبزی کھا رہے ہیں, یہ مٹی ہی ہے, اور یہ مٹی اندر اب پیٹ میں جا رہی ہے, اس کا خون بنے گا, اور خون سے پھر نطفہ بنے گا. تو مٹی سے اللہ تعالی نے نطفہ بنایا. اب وہ نطفہ جو ہے وہ باپ کے جسم میں ہے, اب اسے منتقل کریں گے ماں کے پیٹ میں. یہ ماں کے پیٹ میں جائے گا, اور ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد 40 دن تک نطفہ رہے گا. ثم خلقنا النطفة علقة پھر اسے جو ہے جمع ہوا خون بنا دیں گے گاڑا خون پھر ثم خلقنا العلقة مدغة پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے گا اب دیکھیں گے تو گوشت ہے گوشت کا ٹکڑا اور پھر جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد یہ اور ہارڈ ہو جائے گا اور بون بن جائے گا ثم خلقنا المدغة عظاما اور یہ جب اب بونز بن گیا تو بونز میں اب جو ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ انگلیوں کا بونز ہے اسکیلیٹن جیسا چھوٹا سا فقصونا العظام لحما اب ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں اب یہ جیسے عمارت بنتی ہے تو اس عمارت کو بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے اس کی وائرنگ کو اور اس کے پلمبنگ کے اس کے سارے پائپس وغیرہ کو اس طرح اندر چھپاتے ہیں کہ باہر نظر نہ آئے اللہ جل جلالہ وعام منوالو یہ سب کچھ 12 مہینے کے اندر کر لیتے ہیں اندر انسان کا جسم بن جاتا ہے اور جب یہ 12 مہینے ہو گئے 12 مہینے یہ 4 مہینے ہو گئے 12 مہینے 4 مہینے ہو گئے تو 4 مہینے کے بعد پھر فرشتہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور روح پھونکتا ہے تو ماؤں سے پوچھئے کہ ابھی اندر پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے تو ماں کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ میرا بچہ حرکت کر رہا ہے اور بعض بچے جو مادر زاد ولی ہوتے ہیں وہ اندر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی ماں کو سنائی دیتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت اور فی ظلمات ثلاث اللہ تعالیٰ تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے اب یہ آیت سمجھنے کے لیے اس وقت کوئی زیادہ لمبی چوڑی سوچ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سائنس بہت ترقی کر گیا ہے کہ فی ظلمات ثلاث 3 ڈارکنس میں اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے پہلا ڈارکنس کس چیز کا ماں کے پیٹ کا تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا لائٹ بالکل نہیں جاتی ماں کے پیٹ کے اندر پھر بچہ دانی ہے تھیلی جس میں بچہ بنتا ہے یہ دوسرا اندھیرا اور تیسرا اندھیرا جو ہے وہ بہت جلی سی ہوتی ہے جسے میمبرین کہتے ہیں وہ بچے کے اوپر ہوتی ہے سائنس نے اب ترقی کر کے دیکھ لیا کہ یہ تیسری چیز ہے سعودی عرب میں ایک شعبہ انہوں نے قائم کیا کچھ سالوں پہلے اور کینیڈا سے ایک یہ بچوں کی پیدائش کے بہت بڑے ماہر ڈاکٹر مور کو بلایا گیا وہاں اور ان کو یہ کام سونپا گیا کہ ہم آپ کو تنخواہ دیں گے آپ قرآن مجید میں جتنی آیتیں بچے کی پیدائش کے بارے میں ہیں اس پہ غور کرو اور غور کر کے دیکھو کہ سائنس کے موافق ہے یا کسی جگہ پر سائنس قرآن سے ٹکراتا ہے یہ تحقیق کرو تو اس نے بیٹھ کر کے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن مجید میں بچے کی پیدائش کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ سائنس سے کسی جگہ ٹکراتا نہیں ہے بلکہ اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ قرآن مجید نے بہت سے ایسے فیکٹ بھی دیے ہیں جو سائنس نے ابھی تک اس کی تحقیق نہیں کی اور اس میں اس نے اس آیت پر غور کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں 3 ڈارکنس میں پیدا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ کوئی فیصلہ کر سکے کہ یہ 3 اندھیرے کیسے ہوئے اس لیے کہ 1400 سال پہلے تو یہی نظر آتا تھا کہ یہ پیٹ ہے اس میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اب یہ پیٹ ہے پیٹ کے اندر ماں کی بچہ بننے کی تھیلی ہے اور اس کے اندر دوسری میمبرین ہے جس میں بچہ بنتا ہے یہ تو کسی کو اس وقت تو پتا ہی نہیں چلتا تو اس نے ڈاکٹر مور نے یہ کہا کہ سائنس نے بھی اس کی تحقیق ابھی 40-50 سال پہلے کی ہے سائنس نے بھی اس کی تحقیق 40-50 سال پہلے کی ہے اور قرآن مجید 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں اسلام تو قبول نہیں کرتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس لیے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا. اور اس کی اس تحقیق کو دیکھ کر, اس کی اس تحقیق کو دیکھ کر ابھی ریاض الجنہ میں ایک مضمون بھی گزشتہ دو تین مہینے کے شمارے میں کسی وقت چھپا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے ایک بہت بڑے ماہر نے اسلام قبول کر لیا ان تحقیقوں کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کرتا ہے, ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارا رب ہے, یہ اللہ تمہارا رب ہے, لہ الملک, اسی کے لیے حکومت ہے, لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اسی کے, فانا تصرفون, پھر بھی تم کہاں پھیرے جا رہے ہو, یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی تم ادھر ادھر گھوم رہے ہو اور میرے احکام سے دور ہو رہے ہو اور میری وحدانیت کے قائل نہیں ہو رہے ہو, کہاں جا رہے ہو تم لوگ, ذرا تو سوچو, اور آؤ میرے در پہ آؤ اور مجھے قبول کرو اور قبول کر کے میرے احکام کو پورا کرو, اس لیے کہ جب میں خدا ہوں اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے تو پوری کائنات کے نفع نقصان کا بھی میں ہی مالک ہوں. اللہ جل جلالہ عام منوالو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ عام منوالو مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, غیر مسلموں کو بھی اسلام کے دامن میں داخل ہو کر دنیا اور آخرت کی سرخ روئی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے حال پر رحم فرمائے, ظلم کا خاتمہ فرمائے, اللہ تعالیٰ امن کو عام فرمائے, اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ایمان پر رکھے, اس نے خاتمہ کی دولت سے نوازے, اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقرب اور خصوصی اور محبوب صدیق بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ.